نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد میرے محترم دوست اور عزیزو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ حضرات سے خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بستی میں میں بطور مہمان آیا اور آپ نے مہمان نوازی کا حق پورا پورا ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور میرے اور میرے رفقا کے اس سفر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. مجھے آج ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے, خدا کرے وہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اتر جائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے. وہ ایک مختصر سی حدیث ہے جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ابھی کچھ عرض کرنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, ہم میں سے ہر ایک صاحب اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی عظیم نعمت ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے. بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, اور مجھ جیسی عمر والوں کے پوتے اور پوتیاں بھی ہیں, نواسے اور نواسیاں بھی ہیں. یہ سب اپنی اولاد ہیں. نیچے تک جتنے بھی چلے جائیں وہ سب اولاد ہوتی ہے, جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے اس بات کو, وَجَعَلَ لَكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد بھی دی اور اولاد کی اولاد بھی دی, جو پوتے اور پوتیاں ہیں, نواسے اور نواسیاں. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے دولت اولاد سے نوازا ہے, اور یہ بھی ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے, اور ہر باپ اور ماں خصوصیت سے اس سے واقف ہیں کہ اس دنیا میں اولاد سے بڑھ کر اور اولاد سے زیادہ اور کوئی نعمت نہیں. اس دنیا کی زندگی میں بھی اولاد سے زیادہ کوئی نعمت نہیں, اور اگر ہم نے اولاد کو صحیح طریقے سے اٹھایا تو آخرت میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. یہ اولاد اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے ہم اپنی دنیا کو بھی بنا سکتے ہیں, آخرت کو بھی بنا سکتے ہیں, اور خدا نہ کرے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی دنیا کو بگاڑ لیں یا آخرت کو بگاڑیں. یہ دو دھاری اور دو پہلو تلوار ہے, اولاد جیسی نعمت دو دھاری تلوار ہے. اگر ہم اس سے صحیح طریقے سے کام لیں تو یہ ہمارے دشمنوں کو ختم کر دے گی اور ہمیں محفوظ رکھے گی, اور اگر غلط طریقے سے کام لیں, الٹا چلانے لگے, تو ہم خود ہی اس سے زخمی ہو کر مر جائیں گے. یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے. یہ دولت اولاد بہت بڑی نعمت جس کو میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس غافل انسان اور ناشکر انسان کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو یہ ہے ہماری نعمت، دیکھو یہ ہے ہماری نعمت. وہاں اس نے اولاد اور اولاد کی اولاد کا بھی ذکر فرمایا ہے. چنانچہ سورہ نحل کے اندر یہ آیت موجود ہے، مگر یہ میرا مقصود نہیں. دولت اولاد تو عطا فرما دی، اس کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے. لیکن اس دولت سے ہمیں کیا کام لینا چاہیے؟ اس دولت کو برباد کر دینا چاہیے اور شیطان جیسے دشمن کے حوالے کر دینا چاہیے، یا اس دولت سے ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائیں؟ یقیناً آپ تمام حضرات کا جواب یہ ہوگا کہ اولاد سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے اور آخرت میں بھی اس کو اپنے لیے سرمایہ بنا دینا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کچھ دوسرا خیال ہے تو وہ پھر کوئی عقل مند آدمی کا خیال نہیں، وہ کسی پاگل کا خیال ہے، دیوانے کا خیال ہے، کہ دولت اولاد سے وہ دنیا کو بھی تباہ کرے آخرت کو بھی تباہ کرے. بات تو بہت طویل ہے اور بہت لمبی ہے، لیکن میں تو صرف ایک مختصر سی حدیث پر آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اس دنیا میں نعمت اور اس دنیا میں دولت اور اس دنیا میں نفع پہنچانے کا ذریعہ اور آخرت میں نفع پہنچانے کا ذریعہ بیان کر دیا ہے کہ تم اس پر اس پر اس پر عمل کرو. یہ اولاد جو دنیا کے اندر موجود ہے اور اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کام دے گی اور تمہیں فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی کام دے گی اور فائدہ پہنچائے گی. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ نہ دنیا میں وہ کام دے سکے گی نہ آخرت میں کام دے سکے گی، بلکہ وبال بن جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی امت کو سکھانے کے لیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص صاحب اولاد کو. آپ نے دعا فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من ولدی یکون علی وبالا، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تو اس سے، ایسی اولاد سے جو میرے اوپر وبال بن جائے، جو میرے اوپر مصیبت بن جائے، جو میرے لیے دنیا میں تکلیفوں کا ذریعہ بن جائے، میں پناہ مانگتا ہوں. یہ کرتے رہنا چاہیے ہر صاحب اولاد کو یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من ولدی یکون علی وبالا. دعا اور لمبی بھی ہے لیکن میرا مقصود صرف یہی ہے، اگر عربی میں یہ الفاظ یاد نہ ہو تو اپنی اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے، مفہوم آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی پناہ اس اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، اسے پناہ مانگتا ہوں. کم سے کم ہر نماز کے بعد اسے تین تین مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے سامنے پیش کر دیا کریں تو بہت سی مصیبتوں سے جو اولاد کی جانب سے پہنچتی ہیں نجات مل جائے گی. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک نسخہ بتایا، اور اس نسخے کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کی جائے. بڑی عمر ہونے کے بعد ذرا تربیت کا اثر وہ قبول نہیں کرتی، تمام کام وہ علیحدہ کر لے، اپنا نظام زندگی علیحدہ بنا لے، تو پھر اس موقع پر ماں باپ کی نصیحت ذرا کم اثر کرتی ہے اولاد کے اوپر. شروع شروع میں جب تک وہ اپنے زیر تربیت ہے اور اپنے قابو میں ہے، اس وقت تک جس طریقے سے نصیحت کی جائے گی، جس طرح تربیت دی جائے گی اور جس طرح اسے اٹھایا جائے گا، وہ اس مقام پر اس لائن پر اٹھ جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو تین باتوں پر، اپنے تمام اولاد کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کی تربیت میں تمہیں تین چیزیں بنیادی حیثیت سے ہم دیتے ہیں، ان تین چیزوں پر تم عمل کرو گے اور ان کی تربیت کا خیال کرو گے، اور انہی تین چیزوں پر ان کے نشو و نما کا انتظام کرو گے، تو وہ بچے تمہارے لیے اس دنیا میں بھی بہترین ثابت ہوں گے، آخرت میں بھی بہترین ثابت ہوں گے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو غلط کاموں سے اور غلط نظریوں سے اور غلط قسم کی چیزوں سے بچائے، اور روز آنا یا ہفتے میں ایک دو دن ان کو بٹھا کر ان کے سامنے یہ باتیں بیان کرے جو ابھی آ رہی ہیں، اور میں انشاءاللہ اسے بھی تفصیل سے عرض کروں گا. تو فرمایا کہ تین باتوں اور تین خصلتوں پر اپنے بچوں کی تربیت کرو. ادبو اولادکم، ادب سکھاؤ ان کو، ان کے اخلاق میں داخل کرو، ان کی فطرت کے اندر داخل کرو، ان کی تربیت کے اندر اس کو پیش نظر رکھو کہ تین چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں. یہ ایسی ہیں جو ہر مومن کے ایمان کا جزء ہو. پہلی چیز فرمائی حبی، میری محبت ان کے دلوں میں ڈالو. آپ فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالو، اس کا تخم اور اس کا بیج اس کے اندر بو دو، ان کے دلوں کے اندر میری محبت کی تخم ریزی کر دو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیجیے، ایمان کے لیے لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اگر کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ غور کرے کہ آیا میں مومن بھی ہوں یا نہیں. اور یہ میں آپ کو خوشخبری سنایا دیتا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں اس کے ایمان کے بقدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازمن ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں محسوس نہ ہو لیکن ہوتی. چنانچہ اس کے مظاہرے آپ اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے لگے، مومن برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ ادنا درجے کا مومن برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ جتنی بھی اس کے اندر طاقت ہے اس کا بدلہ لے لے گا. یہ ایمان کی علامت اور آپ کی محبت ہے. اب جب محبت ہی آپ کی نہیں ہوگی تو ایمان کہاں سے رہا؟ صرف اتنی ہی محبت کافی نہیں، بلکہ اس محبت کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. یہ اضافہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں اولاد کے دلوں میں. اس سے غافل ہو جائیں تو ان کی اولاد کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں کیا حال ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو اس سے محفوظ رکھے. تو فرمایا حبی، میری محبت پر ان کو تربیت دو، یعنی قدم قدم پر، لمحہ بلمحہ، میں اور رات میں، اور ان کے معمولات زندگی میں وہ طریقے اختیار کرو کہ جن سے ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہی نہ ہو بلکہ اس میں اضافہ ہو. یہ مختصر سا مطلب میں نے حبی کا بیان کر دیا، اس کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں. بچہ ہے مثلا اور بولتے ہیں بچے، ماں باپ کو دیکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس سے کہہ دیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کبیرہ گناہ ہے. بات الگ ہے کہ وہ کر رہا اس کے دل میں اور بڑھ گئے. اس نے کافروں کی طرح اور ملعونوں کی طرح اپنی شکل و صورت بنائی. باپ کہہ دے کہ ہرگز ایسا نہ کرنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی صورت پر, ہرگز ایسا نہ کرنا. اس وقت مانے نہ مانے لیکن دل میں محبت پیدا ہو اور دل میں یہ جذبہ آ گیا کہ آپ کی ہستی, آپ کی ذات اور آپ کی مقدس ہستی اس قدر بلند و بالا ہے, لہذا اس سے محبت رکھنا چاہیے. نماز نہیں پڑھتا اور بچے نہیں پڑھتے ہیں عموماً, اللہ کا خوف دلائے, رسول کی عظمت اور رسول کی محبت کا مطالبہ کرے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو, ان سے محبت کا تعلق تمہارا موجود ہے, تم نماز نہیں پڑھو گے یہ کیسی غلط بات ہے, آپ نے تو نماز کی بڑی تعریف کی. بار 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 اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, یقین رکھیے کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی, یعنی اور اضافہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. یہ وہ کام ہے کہ جو ہم میں سے ہر پڑھا لکھا ہر خواندہ ناخواندہ کر سکتا ہے. اس کے اندر نہ علم کی ضرورت ہے, نہ پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ لکھنے کی ضرورت ہے, یہ وہ کام ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا اور مرحلہ ہے, اس سے محبت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کے مقدس کارنامے اور آپ کے عظیم قسم کے اس دنیا کے اندر جو واقعات ظاہر ہوئے, بچوں کے دلوں کو اندر ڈالے جائیں, ان کے کانوں کو ان سے آشنا کیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر کا یہ مقام ہے, ہمارے رسول کا یہ مرتبہ ہے, ہمارا رسول اللہ کے بعد سب ہے. یہ کرنا ہے کہ آپ جانتے ہیں بالکل خالی ذہن ہوتے ہیں, ماں باپ کے دلوں میں جنوں کی, بھوتوں کی, دیووں کی کہانی, اس پر ڈالنے کے فلا شخص سے محبت کرو, وہ کرنے لگتے ہیں. وہ ہوتی ہے, مثال کے طور پر میں بتایا دیتا ہوں, یہ میرا مطلب نہیں کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں, مثال کے طریقے غیر شعوری طریقے سے ڈالتی رہتی ہے اور باپ کے رشتہ داروں کی طرف سے غیر شعوری طریقے سے نفرت پیدا کرتی رہتی ہے, حالانکہ اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا, عمل وہ ایسا کرتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ خود غور کر کے دیکھ لیجیے اپنے اوپر, میں خود غور کر کے دیکھتا ہوں کہ ہمیں ننھیال سے جتنی محبت ہے ددھیال سے نہیں. یہ اثر ہے اس کا. شروع میں جو بات ہوئی آپ کو میں نہیں کہہ رہا, میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تربیت جو شروع سے ہوتی ہے اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ موت تک وہ نہیں مٹتی, موت تک اسی تربیت پر آدمی چلتا ہے. اور یہ تربیت بچپن میں ہوتی ہے, یہ تربیت بڑھاپے میں جا کر نہیں ہوگی. اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی اور یہ فریضہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماں اور باپ پر عائد کر دیا, لازم کر دیا کہ تین چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. تین بنیادیں ہم دیتے ہیں, ان تین بنیادوں پر اولاد کی تربیت کرو اور اس کو آگے بڑھاؤ. پہلی بنیاد تو یہ آئی, ابھی میں مختصر کر رہا ہوں, بعد میں انشاءاللہ تفصیل اور کروں گا. اب ذرا ہم غور کر کے دیکھیں کہ آپ کے اس حکم پر ہم میں سے کون کتنا عمل کر رہا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں, ہے کوئی ایسا کہ جو آپ کے اس حکم پر اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا ہو؟ ملیں گے, اللہ کے نیک بندے بہت ہیں لیکن اکثریت ایسی نہیں, اکثریت تو اس کے خلاف ہے. وہ تو دوسری بنیادوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے اور یہ اصلی اور صحیح بنیادیں جن سے اس شخص کی زندگی دنیا میں بھی اچھی ہو آخرت میں بھی اچھی ہو اس کو نظر انداز کر دیتی. تو پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی. دوسری چیز, دوسری بنیاد بیان فرمائی, وحب اہل بیتی. ایک تو آپ نے اپنی محبت کو ذکر فرمایا اور دوسرے ذکر فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت پر تربیت کرو اپنی اولاد کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دو قسم پر ہیں. ایک تو وہ ہیں جو نسبی اعتبار سے آپ کے اہل خانہ ہیں, آپ کی اولاد میں داخل ہیں, جن کا سلسلہ آج تک چلا رہا ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی انہوں نے اختیار کی, وہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں. یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا. اصلی اہل بیت تو وہی ہیں جو نسبی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے آپ کی اولاد در اولاد در اولاد آخر تک چلے جائیں. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے جو دو صاحبزادے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما, ان دونوں کی اولاد آخر تک قیامت تک چلنے والی ہے. یہ سب کے سب اہل بیت میں داخل ہیں. دوسری قسم اہل بیت کی وہ ہے کہ ہر وہ مومن کے جو تقوی والی زندگی اختیار کر رہے, وہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں. آپ نے فرمایا ایک مقام پر, کل مؤمن تقی فہو آلی, کہ ہر وہ ایمان والا جو تقوی والی زندگی اختیار کر لیتا ہے وہ میری آل اولاد میں داخل ہے. یہ دوسری. مجھے میرے محبوب کا محبوب بھی پسند ہے. آپ کے اہل بیت آپ آتی ہے تو آدمی اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے. آپ خوب جانتے ہیں اس بات, ان ملحدوں سے ملعونوں سے جس کو جتنی محبت ہے وہ قانون ہے کہ جس سے محبت ہو جائے تو اس کی نقل اتاری جاتی ہے, آدمی اس کا مقلد بنتا ہے. ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت ہے, ہم ان کے مقلد ہیں. ہمیں حضرات صحابہ کرام سے محبت ہے, ہم ان کی نقل اتارنے کی فکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہم آپ کے اتباع کی کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ محبت کا قانون یہی ہے, اس لیے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت ان کے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو اور اس پر تربیت کرو. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے زمانہ قدیم میں, اپنے زمانے میں تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل عبادت کرنے والے تھے, اعلی درجے کے متقی, اعلی درجے کے مومن, اعلی درجے کے صاحب دیانت و امانت, کہ اس زمانے کے تمام اولیاء کرام ان کا احترام کیا کرتے تھے, اس وجہ سے کہ ان کے اندر اللہ نے یہ وصف پیدا فرمایا تھا. علم بھی ان کو اللہ نے خوب دیا تھا, یعنی علم قرآن و حدیث, اور تقوی بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب عطا فرمایا تھا. اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں جو اللہ کے دربار میں مقبول ہیں وہ اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ مقدار میں عطا فرما دی تھی, اوروں سے زیادہ. اس لیے جب ان کی محبت دل میں آئے گی تو اب وہ بچہ ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرے گا. اب ان کی نقل اتاری جائے گی کس چیز سے؟ اللہ کی عبادت سے, اس کی اطاعت و فرما برداری سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, اور خود اصحاب اہل بیت کی محبت سے. اس سے نقل اتاری ہے. اب یہ بچہ اولیاء کرام میں داخل ہو جائے, جس کی تربیت آپ اس انداز پر کریں گے وہ اولیاء میں داخل ہو جائے گا, ولی کامل بن جائے گا, نماز کا پابند ہوگا, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوگا, اور میرا مقصود اصلی بھی. اور فرمایا وحب تلاوت القرآن، اور اپنے بچوں کی تربیت کرو قرآن کریم کی تلاوت کی محبت پر، یا قرآن کریم کی محبت پر، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے قرآن کریم کی باتیں پہنچاتے رہیں، اور اپنے آپ کو قرآن کریم کا پورا پورا سانچہ بنا لیں، اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر ڈھال لیں. یہ محنت کرو اور یہ تربیت کرو. دو باتیں جو پہلے آپ نے بیان فرمائی تھیں اس میں تو کچھ ذکر نہیں فرمایا، جو بیان فرمائی اس میں ایک فائدہ کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا فَإِنَّ حَمَلَتَ الْقُرْآنَ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او كما قال، کہ جو قرآن کریم پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی بیان فرما دیا حضور سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن خصوصیت سے قرآن کریم کو ذکر فرمائے کہ قرآن کریم سے محبت کرنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اور اس کو سیکھنے سکھانے والے جبکہ اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہوں، قیامت کے دن ان کو یہ اعزاز ملے گا کہ وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اس کو ابھی اور عرض کر دوں گا انشاءاللہ، خدا کرے وقت میں اتنی گنجائش نکل آئے. تیسری بات، تیسری بنیاد جو آپ نے بیان فرمائی، اس میں ان بچوں کا بھی فائدہ ہے اور تمہارا بھی فائدہ ہے. ظاہر ہے کہ بچے جو دنیا میں ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، آخرت میں جب وہ پہنچیں گے، قبر سے اٹھیں گے، تو سایہ قرآن ان کے اوپر ہوگا. قبر سے اٹھنے کے بعد قرآن کریم کے سائے میں وہ چلیں گے حشر کی طرف، اور حشر کی حالت آپ جانتے ہیں مومن ہونے کے اعتبار سے آپ اس سے خوب واقف ہیں کہ کس قدر سختیاں ہوں گی، کس قدر امتحانات ہوں گے، کس قدر آزمائشیں ہوں گی، اور کس قدر قدم قدم پر قدم قدم مادیا کہ یہ دیکھ لو 1000 سال کی برابر ایک دن ہوگا. اتنی طویل مدت تک آدمی وہاں پر کھڑا رہے ایسے سخت امتحان میں، بتائیے اس کا کیا حال ہوگا. یہ قرآن کریم جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور پسے پشت ڈال دیا، نہ اپنے لیے ہم اس کے تیار اپنے کو تیار کرتے ہیں اس کے لیے، نہ اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں. یہ قرآن کریم وہاں پر سایہ کیے ہوئے ہوگا. کس پر؟ جس نے اس کو پڑھا اور جس نے اس پر عمل کیا اس پر. اور ایسا سعادت مند بچہ، یاد رکھیے اور یقین رکھیے، اپنے ماں باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. سعادت مند اولاد اپنے ماں باپ کو تنہا نہیں چھوڑتی، بلکہ ان کی ہر مصیبت اور ہر سختی کے موقع پر آگے آگے ہوتی. آپ حضرات کا تجربہ ہوگا، یہ ہے سعادت مند اولاد. تو جب اس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کا سایہ اس کو دے دیا، ماں باپ کو وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ تو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے چلے گا. حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے پہنچائے گا، جس کو ابھی میں بیان کروں گا، تو اس کے وہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے کر جائے گا. ایسا نہیں ہے وہ سعادت مند بچہ کے چھوڑ دے، اور یہ سعادت مندی اسے حاصل ہوئی ہے قرآن سے. دنیا کے اندر جو یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے سعادت مندی حاصل نہیں ہوتی، یہ قرآن سے. اور قرآن اور اپنے ماں باپ کو لے کر اللہ کی رحمتوں میں، اپنے آپ بھی عرش الہی کے سائے میں، اور اپنے ماں باپ کو لے کر عرش الہی کے سائے میں، اور آگے چلے اب حساب و کتاب شروع ہوا. جو 1000 سال یا 50,000 سال کے بعد شروع ہوگا، جس کی تفصیل حدیثوں میں بہت آئی لیکن اس وقت موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، اب وہ شروع ہوا، حساب و کتاب جو وہاں پر ہوگا خود بخود آٹومیٹک ہوگا، ہر ایک سمجھ جائے گا. حافظ قرآن جو اب قرآن کریم پر عمل بھی کر رہا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو، یہ دیکھیے والدین کو ابھی اس کا ذکر نہیں، محنت تو کی ہے بچے نے، مجاہدہ تو کیا ہے بچے نے، اپنی خواہشوں کو اللہ کے مرضی پر قربان کر دیا ہے اس بچے نے، لیکن ماں باپ کیونکہ ذریعہ بنے، وسیلہ بنے، اس لیے فرمایا کہ ایسے شخص کے ماں باپ کو اللہ تعالی قیامت کے روز یوم حشر میں نور کے منبر اور تخت پر بٹھائے گا اور نور کا تاج ان کے سروں پر رکھے گا، اتنا نور ہوگا اس میں کہ اگر یہ سورج اس دنیا میں کسی کے گھر میں اتر آئے تو وہ بھی اتنا نورانی نہ ہوگا گھر جتنا نور اس تاج کے اندر ہوگا. کس کو مل رہا ہے یہ، کس کو یہ بادشاہت ملی بتائیے، یہ تو بادشاہت ہے بھائی، تخت پر بیٹھنا اور اپنے سر پر تاج پہن لینا، یہ بادشاہت ہے یا نہیں؟ حشر میں، یوم حشر میں کس کو ملی بادشاہت؟ حافظ قرآن کو نہیں، اس کے والدین کو ملی. حافظ قرآن تو اور اونچا جائے گا، قرآن کریم پڑھنے والا تو اور اونچا جائے گا، والدین کو یہ بادشاہت ملی. اہل محشر دیکھ رہے ہیں، اولین آخرین سب جمع ہیں، نیک اور بد سب وہاں موجود ہیں، انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء اور عام مسلمان موجود ہیں، بے حد و بے شمار ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. وہاں پر ایک ہر ایک کی نظر ایسی ہوگی جیسا حدیث بخاری میں آیا کہ اول سے آخر تک وہ سب کچھ دیکھے گا، درمیان میں نہ کوئی اوٹ ہوگی، نہ پہاڑ ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگی، اول سے آخر تک وہ سب کچھ دیکھے گا. تو پورے اہل محشر دیکھ رہے ہیں کہ ان دو بڈھوں کو، ایک بوڑھا باپ ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، اللہ نے بادشاہت عطا فرما دی اس محشر کے میدان میں کہ نور کا تخت ان کو عطا فرما دیا بیٹھنے کے لیے اور ان کے سر پر نور کا تاج رکھ دیا. یقیناً یہ کسی حافظ قرآن کے، کسی حامل قرآن کے ماں باپ ہیں، پہچان جائیں گے سب. یہ احساس بڑا ہے حضرت بتائیے، یا یہاں کی ڈپٹی کمشنری بڑی ہے؟ آپ خود بتا دیجیے. یہ ڈپٹی کمشنری تو عارضی ہے، چند روزہ ہے، جب تک ملازمت ہے، سال، دو سال، چھ مہینے، دو مہینے، اس وقت تک ہے، اس کے بعد پھر یوسف بیکارواں ہو کر پھرتے رہتے ہیں. یہ دولت جو ملی ہے یہ غیر فانی دولت ہے، یہ دائمی دولت ہے، یہ ہمیشہ کی دولت ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر کبھی اس کے اندر نہ زوال آئے گا نہ نقصان ہوگا. اب آپ نے فرمایا کہ خود سوچ لو، خود اندازہ لگا دو کہ جس شخص کے ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرمائے گا یوم حشر میں، تو خود اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جو دوسری حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے شخص سے کہ جو حافظ قرآن بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنے والا ہے، یہ شرط ضرور لگاتا ہوں میں، اور ہے حدیث میں یہ کہ قرآن پر وہ عمل کرنے والا بھی ہو، لیکن اس نے حفظ قرآن کر لیا، داڑھی منڈا کے پھر رہا ہے، وہ اس میں داخل نہیں. حفظ قرآن کر لیا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ اس میں داخل نہیں، اس کو تو اور زیادہ وبال ہے. حفظ قرآن کر لیا اور ان تکبیر اولا کو نہیں جانتا، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، دوستوں اور یاروں کے اندر پھرتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ حکم اس کا ہے کہ جس نے قرآن کریم حاصل کیا، حفظ کیا، اور جو کچھ قرآن کریم کے تقاضے تھے اس کے مطابق عمل کیا اس کے بارے میں، اور جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا رہا. قرآن کریم کی تلاوت صرف رمضان میں مقصود نہیں، پورے سال مقصود ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی ورد اور کوئی حصہ مقرر کر لے یومیہ، کہ میں آدھا سپارہ روز پڑھ لیا کروں گا، زیادہ کی ضرورت نہیں، مشغول ہے، یا پاؤ سے پارا روز پڑھ لوں گا یا میں ایک پارا روز پڑھ لوں گا. مشغولیت کے اعتبار سے وہ جتنا چاہے مقرر کر لے لیکن پھر اس پر عمل کرے. حدیث ترمذی سے معلوم ہوتا ہے, وقت تو آپ کا بڑھ چکا ہے لیکن بات ہے پوری کر دوں تو اچھا ہے, معلوم نہیں پھر کب آنا ہو, میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ حضرات کو اس میں زحمت تو ہوگی اور آپ سے میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ کے اوقات میں سے کچھ زیادہ وقت لے رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا یہ باتیں سن کر. پھر اس پر عمل کرنے پر آپ کی دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی, اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیان کو قبول فرما لے اور مجھے بھی نواز لے, اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں. اس لیے دو چار منٹ میں کچھ اور لینا چاہتا ہوں. تو یہ اس حافظ قرآن کا اور اس حامل قرآن کا حکم ہے جو قرآن کریم کے تقاضوں پر اس یعنی اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے, کہ اس سے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ تو جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا, جنت کے مرتبوں پر اوپر چڑھتا چلا جا اور قرآن کریم پڑھتا چلا جا. تلاوت شروع کر دے, ایک آیت پڑھ ایک درجہ چڑھ جا, دوسری آیت پڑھ کر دوسرا درجہ چڑھ جا, تیسری آیت پڑھ کر تیسرے درجے پر چڑھ جا, چوتھی آیت پڑھ کر چوتھے درجے پر چڑھ جا. بس جہاں تک جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہے جنت میں, وہی تیرا مرتبہ ہے. اب آپ میرا خیال فرمائیں, قرآن کریم میں 6,666 آیت ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے درجات بھی اتنی ہیں 6,666. ایک آیت پڑھے گا, اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, ایک درجہ چڑھ گیا. پھر پڑھا الرحمن الرحیم, دوسرا درجہ چڑھ گیا. پھر پڑھا مالک یوم الدین, تیسرے مرتبے پر پہنچا. اسی طریقے سے وہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پڑھے گا اور اوپر چڑھے گا, پڑھے گا اور اوپر چڑھے گا. اگر اس نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا اس دوران, سب سے اونچا درجہ اس جنت کا کہ جو مومنین کے لیے ہے, انبیاء اس میں داخل نہیں, جو مومنین کے لیے ہے سب سے اونچا درجہ اس میں اس کو مل جائے گا. اور اگر اس نے آدھا قرآن پڑھا ہے درمیان والا درجہ مل جائے گا. اور اتنا میں اور عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جتنی تلاوت کی کثرت اس دنیا میں وہ کرتا ہوگا اتنی ہی خود بخود وہاں پر تلاوت آئے گی, اس سے زیادہ نہیں آئے گی, کیونکہ آخرت کی زندگی دنیا سے ہی نکلتی ہے. دنیا میں جو کچھ کر گیا آخرت میں وہ سامنے آئے گا. دنیا میں اگر وہ 1,000 آیتیں روز پڑھتا تھا وہاں بھی 1,000 آیتیں پڑھے گا. اس لیے خوش نہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم تو حافظ قرآن پڑھ لیں گے پورا قرآن وہاں پر, وہاں ایسے نہیں ہوگا. وہاں پر جو میں قانون بتا رہا ہوں, ضابطہ بتا رہا ہوں, اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور بہت وسیع ہے, وہ جس طرح چاہے نواز رہے. قانون یہ کہ جتنا اس نے دنیا کے اندر پڑھنے کی عادت بنائی ہے اتنے ہی درجات تک وہ قراءت کر سکے گا, پھر خاموش ہو جائے گا. ہمارے اس امت کے اندر وہ بھی ہیں کہ جو یوم یا دو قرآن ختم کرتے ہیں, وہ بھی ہیں, اور یہ ان کا معمول ہے. یہ نہیں, وہ بھی ہیں کہ جو 15 پارے روز پڑھ لیتے ہیں. ایسے ہی چلے آئیے, اس پوری امت کے اندر جو تلاش کیا گیا تو حضرت آپ کو حیرت ہوگی, 8 قرآن کریم یومیہ پڑھنے کی ہمیں ملی ہے روایت, کہ بعض ایسے اللہ کے نیک بندے تھے کہ وہ 8 قرآن کریم یومیہ پڑھ لیا کرتے تھے, یعنی ہر 3 گھنٹے میں ایک قرآن پورا, ہر 3 گھنٹے میں ایک قرآن پورا, ہر 3 گھنٹے میں ایک قرآن پورا. اور ایسے بزرگوں کو تو میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو یومیہ 40 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کے اتباع کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. 40 پارے یومیہ, جبکہ تمام کام کر رہے ہیں اپنی زندگی کے, تمام معمولات ان کے جاری ہیں, اس کے ساتھ وہ 40 پارے یومیہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. تو اب آپ بتائیے, یہ ہے حافظ قرآن, یہ ہے قرآن کریم پڑھنے والے, عمل کرنے والے, اور اس پر اور اس کے تقاضوں کو دوسروں تک پہنچانے والوں کی شان. تو فرمایا اس کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت کرو. کیونکہ اس سے تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا, تمہاری اولاد کو بھی فائدہ پہنچے گا. یہ فائدہ جو پہنچے گا قرآن کریم کے ذریعے تمہیں اور تمہاری اولاد کو, یہ فنا ہونے والا نہیں ہے, یہ دائمی ہے, یہ غیر فانی ہے. اس کے اندر نہ نقصان ہوگا نہ اس کے اوپر کبھی زوال آئے گا, بلکہ یہ اور زیادہ ہوتا رہے گا اور زیادہ ہوتا رہے گا. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت خدا نہ کرے, خدا نہ کرے شیطان کے دھوکے کی وجہ سے یا معاشرے کی غلط کاری کی وجہ سے دوسری چیزوں پر کی, تو دنیا میں بھی ہمیں اس کا نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی نقصان پہنچے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بات تو اور بھی اس میں کہنا تھی لیکن وقت آپ کا میں نے زیادہ لے لیا, اس لیے دعا کیجیے.